افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا پھر وہ اس کو پا لینے والا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا کچھ سامان دیا پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا. یہاں دو انسانی کرداروں کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے. ایک کردار ہے اہل یقین کا جو اچھے وعدے پر یقین رکھتے ہیں، وہ حال کی تکلیفوں کو مستقبل کی ابدی خوشی کے لیے برداشت کرتے ہیں کہ کل جنت میں سب مل جائے گا، آج تھوڑی تکلیف اٹھا لو کوئی بات نہیں، اور اس کے پاس یقین کی دولت ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے انعام ضرور ملے گا، فہو لاقی ہی. دوسرا کردار اہل دنیا کا ہے، اس کے پاس صرف وقتی سامان ہے، اسے جو کچھ ملا ہے وہ اللہ نے صرف دنیا میں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، انعام کے طور پر نہیں، اور اس کا انجام محضرین میں سے ہے. محضرین جن کو حاضر کیا جائے گا، وہ خوشی سے اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، گھسیٹ کر عدالت میں پیش کیا جائے گا. پہلا کردار اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف خوشی سے دوڑ کے جاتا ہے، اور دوسرا اللہ کی طرف جانا نہیں چاہتا، صرف دنیا ہی کی محبت میں الجھا ہوا ہے، لہذا قیامت کے دن بھی اسے پکڑ کر حاضر کیا جائے گا. ایک طرف اللہ کا سچا وعدہ ہے اور دوسری طرف دنیا کا دھوکا ہے. تو ہم سب کے لیے سبق یہ ہے کہ دنیا کے عیش میں اتنے مگن نہ ہوں کہ آگے کی تیاری کرنا بھول جائیں. سچائی اور جھوٹ، عارضی لذت اور ابدی کامیابی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تو دنیا کے ظاہری ٹھاٹ باٹ دیکھ کر مروب نہیں ہونا چاہیے. آخرت اگرچہ نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ کے سچے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا پھر فرمائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرے شریک سمجھتے تھے، وہ لوگ جن پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جس سے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم تیرے سامنے ان سے اظہار برات کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے. یہاں قیامت کے دن کا ایک خوفناک منظر بتایا جا رہا ہے، جب انسان کے خود ساختہ معبود اور گمراہ کن لیڈر اسے تنہا چھوڑ دیں گے. یہ حق اور باطل کے درمیان آخری عدالتی فیصلے کا منظر ہے کہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں تو وہ کیا جواب دیں گے، ہاؤلاء الذین اغوینا. اب بلیم گیم شروع ہو جائے گی. جب انسان کسی مصیبت میں پھنستا ہے نا تو اس کی پہلی کوشش دوسرے پہ الزام لگانا ہوتی ہے. لیڈرز اعتراف تو کریں گے مگر ساتھ یہ بھی کہیں گے ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، یہ خود ہماری گمراہی کی طرف مائل ہو گئے تھے. اور پھر لیڈر پیروکاروں سے بیزاری کا اعلان کریں گے، تبرانا الیک. اور یہاں پر پیشواؤں کی بات ماننے کو عبادت کہا گیا، ما کانوا ایانا یعبدون. خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی لیڈر، چاہے وہ سیاسی ہو، دینی ہو، مذہبی ہو، یا کوئی پیر و مرشد یا کوئی دوست، آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر انسان اپنے فیصلے کا خود ذمہ دار ہے. آج کل ہم سوشل میڈیا میں یا سیاست میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے پسندیدہ لیڈر کی ہر غلط بات کا بھی دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اس کی غلطیوں کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی لیڈر قیامت کے دن کیا کہیں گے، میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ میرے لیے سب کرو. ایک نشہ کرنے والا اپنے دوست کو بھی نشے پہ لگا دیتا ہے، قیامت کے دن وہ کہے گا میں نے تو صرف آفر کی تھی، یہ خود اپنی مرضی سے میرے ساتھ آیا. اسی طرح جو لوگ سوشل میڈیا پہ غلط قسم کے کرداروں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے تو انہیں گمراہ نہیں کیا، یہ خود ہی ہمیں فالو کر رہے تھے، ہم نے تو ان کو مجبور نہیں کیا تھا. تو اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنی چاہیے. وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب لو انہم کانوا یہتدون ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون. اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو تو یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں جواب تک نہ دیں گے. استغفر اللہ. آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، کوئی آگے سے سننے والا ہی نہیں. کبھی نہ کبھی زندگی میں نہ ایسا کوئی وقت ہوتا ہے، مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ واش روم میں جاتے ہیں وہ لاک ہو جاتا ہے اندر سے، اب اندر بیڈ روم میں کوئی ہے نہیں، گھر میں کوئی ہے نہیں، کھٹکھٹا کھٹکھٹا کے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ تو باقاعدہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، سمجھے ایسا ہی کچھ منظر قیامت کے دن. آپ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، آؤ میری مدد کو، لیکن وہ جواب تک نہ دیں گے اور یہ عذاب کو دیکھ لیں گے. تو آرزو کریں گے کاش ہدایت پا جاتے، دنیا میں سمجھ جاتے، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن تمام خبریں ان پر مخفی ہو جائیں گی، چنانچہ یہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے۔ تو دنیا میں انسان جن سے بہت امیدیں لگا کے رکھتا ہے، قیامت کے دن ان میں سے کوئی کام آنے والا نہیں۔ اور یہاں خبروں کو اندھا ہونا کہا گیا ہے، یعنی سچائی اتنی واضح ہوگی کہ جھوٹ کو چھپنے کے لیے کوئی رستہ نہیں ملے گا، گویا جھوٹے بہانے خود رستہ بھول گئے۔ اور اس دن ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے، جیسے دنیا میں لوگ مسائل کے حل کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، کنسلٹ کرتے ہیں، تھراپی لیتے ہیں، مسائل کا حل پوچھتے ہیں، فتوے لیتے ہیں، لیکن وہاں کوئی بھی کنسلٹنسی دینے والا نہیں ہوگا کہ آج کی اس مشکل سے نکلنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلا سوال معبودوں کے بارے میں تھا، توحید، اور دوسرا سوال رسولوں کے بارے میں، رسالت۔ یعنی نجات کے لیے صرف معبود کو ماننا کافی نہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ تمہارا رویہ کیا تھا۔ یعنی اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا، عام روزمرہ زندگی میں سمجھنے کے لیے، جیسے دنیا میں ایک نالائق طالب علم ہوتا ہے نا، جسے تیاری نہیں کی ہوتی، جب پرچہ سامنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بلینک آؤٹ ہو جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، اور نہ کسی سے پوچھ سکتا ہے وہاں کہ تم مجھے بتاؤ اس سوال کا مطلب کیا ہے کہ میں کچھ لکھوں۔ دنیا میں لوگوں کے پاس بہت سی خبریں اور لاجک ہوتے ہیں، لیکن سچی عدالت میں قیامت کے دن صرف سچ کام آئے گا، جھوٹی کہانیاں اندھی ہو جائیں گی۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو رہا وہ شخص جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چن لیتا ہے، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں، اللہ پاک اور بلندتر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور آپ کا رب سب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ مجرموں کی بے بسی کے بعد فلاح کا راستہ بتایا گیا ہے، کیا ہے؟ من تاب و آمن و عمل صالحا۔ توبہ جو ہے نا، یہ صرف توبہ توبہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اصلاح عمل ہے، ایمان اور عمل صالح ہے۔ فلاح کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں: ماضی کے غلط کاموں سے چھٹکارا پانا، توبہ، حال میں ایمان لے آنا، اور آئندہ نیک عمل کرنا۔ اور اسا جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو پھر اس کا معنی یقین ہوتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ فاسا یکون من المفلحین، جس کے اندر یہ تین کوالٹیز ہوں گی، من تاب و آمن و عمل صالحا، تو اس کے لیے انجام کیا ہے؟ فاسا یکون من المفلحین، یقینی طور پر فلاح پائے گا۔ اور وربک یخلق ما یشاء و یختار، مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ نبوت فلاں بڑے رئیس کو کیوں نہیں ملی، فرمایا انتخاب کا حق تو صرف اللہ کو ہے، تم اللہ کے فیصلوں پر آڈیٹر نہیں بن سکتے کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا اور یہ ویسے کیوں ہوا۔ اور زندگی کے بہت سے معاملات میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا، ہماری پیدائش، رنگ، وطن، صلاحیت، ان سب چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں، جہاں اللہ نے پیدا کیا، جیسا پیدا کیا ہم ویسے ہی ہیں، تو ان پہ راضی ہونا ہی بندگی ہے، اور یہی سٹریس کا علاج ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، اللہ ہمارے لیے جو منتخب کرتا وہی بہتر ہے۔ اللہ نے اسی لیے بندوں کو اختیار نہیں دیا کیونکہ ہم اپنے لیے پتہ نہیں کیا چن لیتے اور وہ ہمارے لیے اچھا نہ ہوتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کا کرنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور اسی کا حکم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے، کیا غور کیا تم نے؟ اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک دائمی رات تاری کر دے، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی روشنی لے آئے؟ کیا پھر تم سنتے نہیں؟ یعنی کائنات کا یہ جو نظام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور انسان ان سب چیزوں کا جو مشاہدہ کرتا ہے، تو پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس میں کسی اور کا کوئی اختیار نہیں۔ اگر زمین کی گردش بند ہو جائے تو آدھی زمین پہ ہمیشہ کے لیے رات چھا جائے، اور کوئی بھی اس کی گردش کو پھر چلا نہیں سکتا۔ اور ہمیشہ رات کا مطلب ہے زندگی کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ تو روشنی جو ہے، یہ صرف کام کاج کرنے کے لیے فائدہ نہیں دیتی، ہماری زندگی کا انحصار ہے اس پر۔ ہمارے پودے جو ہیں سارے مر جائیں اگر اندھیرا ہی اندھیرا رہے، اور انسان شدید خوف اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے اگر سورج نہ نکلے۔ تو کائنات کا اصل قانون جو ہے نا، وہ اللہ کے قبضے میں، ولہ الحکم۔ فرمایا افلا تسمعون، سنتے نہیں؟ یا سننے سے مراد صرف یہ نہیں کہ کانوں سے آواز ٹکراتی ہے کہ نہیں، غور سے سننا مراد ہے، اور اللہ کی ہم صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہوگی، مومن وہاں اللہ کی تعریف کریں گے، شکر ادا کریں گے کہ اس نے انہیں جنت عطا کی۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو لمبا کر دے تو کون روشنی لائے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ اگر چند گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے، افراتفری مچ جاتی ہے۔ اگر کائنات کا بھی مین سوئچ سورج بند ہو جائے، ڈھانک دیا جائے ہمیشہ کے لیے، تو ہے کوئی آلٹرنیٹ انسانوں کے پاس دن لانے کا؟ پھر بھی نہیں مانتے اپنے رب کو، اور سورج کی روشنی فری ہے اور سب کو ملتی ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک دائمی دن تاری کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم پر رات کو لے آئے کہ تم اس میں سکون پا سکو، پھر تم دیکھتے نہیں، اور اسی کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، اور تاکہ تم اس میں اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کائنات کے عظیم توازن کا بیان ہے جس پر زندگی کی بقا کا انحصار ہے۔ انسانی جسم کے اندر بھی ایک سرکیڈین ریدم ہے، ایک اندر کی کلاک ہے ہماری جو روشنی اور اندھیرے کے مطابق کام کرتی ہے۔ اگر ہمیشہ دن رہے تو انسانی جسم میلاٹونن ایک ہارمون ہے وہ پیدا ہی نہیں کر سکتا، جس کے نتیجے میں نیند کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر روشنی 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 تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان صحیح طرح سو نہیں سکے گا، صحیح طرح سو نہیں سکے گا تو اس کے اعصاب متاثر ہوں گے، اعصاب متاثر ہوں گے تو وہ موت کے منہ میں جائے گا۔ اندھیرا ہمارے اعصاب کو پرسکون کرتا ہے، اور پھر جب روشنی ختم ہوتی ہے تو شور و غل بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور رات کو جاگنے اور دن کو سونے والوں کے لیے اس میں ایک سبق بھی ہے کہ ہمیں ایک بیلنس قائم کرنا چاہیے، فطرت سے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ دن کو سونا اور رات کو جاگنا درست نہیں، الا یہ کہ آپ عبادت کے لیے کریں تو اس سے پھر آپ کو روحانی سکون اتنا ملتا ہے کہ وہ بہت ساری تبدیلی کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ یہ سب رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے انشاءاللہ، تو ویسے بھی رمضان میں نیند کم ہو جاتی ہے، الا یہ کہ کچھ لوگ راتوں کو جا کے پورا دن سوتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو بہرحال اللہ نے دن اور رات کے نظام کو رحمت قرار دیا ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم دن کو کام کریں رات کو آرام کریں۔ اور پھر یہ کہ یہ جو آرٹیفیشل لائٹس ہیں نا جنہوں نے ہماری راتوں کو دن بنا دیا ہے، اس کی وجہ سے تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ دنیا بھر میں ذہنی تناؤ سٹریس زیادہ ہو گیا ہے۔ اور یہ آیات ہمیں فطرت کی طرف واپس آنے کا سبق دے رہی ہیں۔ رات کا مقصد سکون اور دن کا مقصد تلاش رزق، اور ان دونوں کے نتیجے میں سکون پا کے بھی اور رزق پا کر بھی کیا کرو، شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو، تو یہ جان لیں گے کہ بے شک حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور ان سے وہ سب گم ہو جائیں گے جو یہ گھڑا کرتے تھے۔ اب ایک تو سوال اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے شریک کہاں ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ ہر امت کے گواہ اس کے جو پیغمبر ہوں گے ان کو بلائیں گے، اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ لوگوں نے کیا جواب دیا تھا۔ اور پھر یہ کہ ہاتھ و برہانہ کو، اپنے غلط اعمال کی دلیل پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی زبردستی سزا نہیں دے گا، بلکہ مجرم کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ اور دنیا میں جہالت کی بنا پہ انہوں نے کفر کیا، لیکن آخرت میں اعتراف علم کی بنا پہ کریں گے، لیکن اس کو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی اس دن ثابت ہو جائے گی، ان الحق للہ۔ قیامت کے دن سب دنیاوی سہارے اور جھوٹی امیدیں غائب ہو جائیں گی۔ اور پھر یہاں یفترون کا لفظ جو ہے نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفر اور شرک اصل میں فیبریکیٹڈ لائز ہیں، گھڑے ہوئے جھوٹ ہیں، جنہیں انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے گھڑتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام اندھی تقلید کا نام نہیں بلکہ برہان یعنی دلیل کا دین ہے۔ آج اگر اپنے عقائد کے لیے کوئی ٹھوس دلیل ہمارے پاس نہیں کہ ہم اللہ کو ایک کیوں مانتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات صفات، اس کی الوہیت عبودیت اور ربوبیت وغیرہ کے بارے میں اگر دلائل نہیں، صرف سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر کل اللہ کے حضور کیا پیش کریں گے کہ ہم اس کو کس بنا پہ مانتے تھے۔
أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل كانوا يفترون.
اب ایک قصہ آ رہا ہے، بڑا ہی اہم قصہ. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، مگر اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک قوت والی جماعت پر بھاری ہوتی تھیں. جب اس کی قوم نے اس سے کہا اتراؤ مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا سرمایہ دار تھا، اور یہ محض ایک قصہ ہی نہیں ہے قارون کا، بلکہ مال اور فتنے کی نفسیات کا ایک گہرا مطالعہ بھی ہے. بعض اوقات دولت کا فتنہ رشتہ داری پہ بھی غالب آ جاتا ہے. قارون کوئی اجنبی یا فرعونی نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کا فرد تھا. کان من قوم موسیٰ، لیکن دولت کے نشے نے اسے اپنی ہی غلام قوم کے خلاف کر دیا، اور وہ فرعونیوں کے ساتھ جا کے مل گیا. قارون جو تھا وہ اپنی قوم پہ ظلم کر رہا تھا، ان سے حقارت سے پیش آتا اور فرعون کے ساتھ مل کر ان کا استحصال کرتا، یعنی اپنی قوم کو ذلیل کرتا. اس کی دولت کی وسعتیں حیرت انگیز تھیں کہ صرف چابیاں اٹھانے کے لیے مردوں کی ایک جماعت چاہیے ہوتی تھی. تو آپ سوچیے کہ چابیوں کا یہ حال تھا تو مال کتنا ہوگا. ایک مضبوط جتھا، کئی مضبوط مرد چاہیے تھے چابیوں کا ڈھیر اٹھانے کے لیے، لیکن اتنی دنیاوی طاقت، اتنا مال و دولت اللہ کے عذاب کے سامنے تنکے کے برابر بھی ثابت نہ ہوا، کچھ فائدہ نہ ہوا اسے. جبکہ لتنو بالعصبتی، تنو کا مطلب ہے کسی کے بوجھ کی وجہ سے ایک طرف جھک جانا، یعنی چابیاں اتنی وزنی ہوتی تھیں کہ اٹھانے والے پہلوان بھی بوجھ سے ٹیڑے ہو جاتے تھے، مشکل سے چلتے تھے. یاد رکھیے، نعمت پر خوش ہونا اور نعمت پر تکبر کرنا، ان دونوں میں فرق ہے. تو قوم کے نیک لوگوں نے قارون کو سمجھایا لا تفرح. یہاں تفرح سے مراد نعمت پر خوش ہونا نہیں، بلکہ شیخیاں بگارنا ہے. ایسی خوشی کا اظہار جس سے انسان دوسروں کو حقیر سمجھے، خود پسندی کا شکار ہو جائے. تو قوم نے کہا کہ اگر اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، تو اللہ کا دیا ہوا ہے. اور ان اللہ لا يحب الفرحین، یہ ایک وارننگ ہے کہ جو دولت تمہیں اللہ سے دور کر دے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے پہ اکسائے، وہ انعام نہیں ہوتی، عذاب کی گھنٹی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کے پاس جتنا مال ہوگا اتنا ہی اس کا امتحان بھی زیادہ ہوگا. اسلام دولت کمانے سے نہیں روکتا، لیکن استحصال کرنے سے روکتا ہے، بغاوت کرنے سے روکتا ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ مت بھولو، اور احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد کی خواہش نہ کرو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ وہ سنہری نصیحت ہے جو قارون کو دی گئی تھی، اور صرف قارون کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک ہر انسان کے لیے کامیاب زندگی کا ایک مکمل روڈ میپ ہے. اس میں دنیا اور آخرت کے درمیان ایک ایسا توازن پیدا کیا گیا ہے جو کسی اور جگہ نہیں ملے گا آپ کو. چار باتیں کہی گئی یہاں پر. نمبر ایک، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یعنی اپنے صلاحیت، مال، وقت، طاقت ایسے کاموں میں لگاؤ جس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملے، صرف دنیا کے فائدے کے لیے نہیں خرچ کرو. دوسری بات، ولا تنسا نصیبہ کا من الدنیا، یہ آیت کہتی ہے کہ اچھا کھاؤ پہنو، زندگی کی جائز نعمتوں سے لطف اٹھاؤ، بشرطے کہ وہ تمہیں اللہ سے غافل نہ کرے، یعنی دنیا سے بھی فائدہ اٹھاؤ. واحسن کما احسن اللہ الیک، یہ شکر گزاری کا عملی طریقہ ہے. اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم اللہ کی مخلوق کو نوازو، اپنی دولت اور اچھے اخلاق سے دوسروں کی زندگی آسان کرو. اور پھر ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. دولت کا غلط استعمال امن کو برباد کر دیتا ہے، فساد ہوتا ہے، اور اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. تو یاد رکھیے، جو انسان پرپز فل ہوتا ہے، جس کے اندر زندگی کا کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے اور خصوصاً آخرت اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ انسان کو چھوٹی موٹی ناکامیوں پہ ٹوٹنے نہیں دیتی. دوسری بات جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ احسان کرنے والے کے اندر دنیاوی لالچ نہیں رہتا. تیسری اہم بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن رہبانیت کا حکم نہیں دیتا. چوتھی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایسی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جو آخرت میں فائدہ دے اور دنیا میں بھی فائدہ اٹھا سکے. اور اس مال و دولت میں سے مخلوق کے اوپر بھی خرچ کرو. وہ احسن کما احسن اللہ علیک. 1400 سال پہلے ہمیں یہ کہہ کر سکھا دیا گیا تھا کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس میں سے دوسروں کو بھی حصہ دو. اور دنیا کی فکر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس طرف یہ کہا اپنا حصہ نہ بھولو، ضرورت کا لے لو. قالا، اب اس کا جواب سنیے. قالا انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوتا واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون. کہنے لگا یہ مال تو میں اس علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو میرے پاس ہے. آج بھی بہت لوگ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں. کتنے ہی علم والے ڈگریوں والے بیکار پھرتے ہیں. کہنے لگا میں تو یہ مال اس علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو میرے پاس ہے، یعنی میں پیسے کمانے کے ڈھنگ جانتا ہوں. کیا اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جو قوت میں اس سے زیادہ شدید اور جمعیت میں اس سے بڑھ کر تھی، یعنی ان کے پاس مال اور افرادی قوت تم سے بھی بڑھ کر تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ آیت علمی اور مادی تکبر کی بدترین مثال پیش کرتی ہے، جب انسان اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ صرف اپنی ذات کو دینے لگے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق کو بھول جائے تو ایسا شخص ہلاکت کے دھانے پہ کھڑا ہوتا ہے. یہ کہنے والا انما اوتیتہ علی علم عندی، اور پھر قارون کی بات کا جواب اللہ نے اپنے علم سے دیا، علی علم عندی اولم یعلم سے بات پھر شروع ہو جاتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا اللہ کتنے مال والوں کو علم والوں کو مٹا چکا ہے. اگر تمہارے پاس واقعی علم ہوتا تو تم تاریخ سے سبق لیتے کہ پچھلی قومیں کیوں مٹائی گئیں. یاد رکھیے، ہم میں سے کسی کو بھی اپنے مقام کو اپنی قابلیت کی وجہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں چونکہ قابل ہوں اس لیے میں یہاں بیٹھی ہوں. اس سے انسان کے اندر سے عاجزی اور شکر ختم ہو جاتا ہے، اور متکبر اپنے سے پہلے تکبر کرنے والوں کا انجام ضرور دیکھے. ایسا علم نفع مند نہیں جو انسان کو اللہ کے ساتھ نہ جوڑے، اور کثرت مال اور کثرت اولاد انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. اور عذاب دیتے ہوئے گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، حساب قیامت کے دن ہوگا. اور انسان اپنی محنت کے بلبوتے پر بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. اکثر کامیاب بزنس مین یا موٹیویشنل سپیکرز وغیرہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ میں نے سب کچھ اپنی محنت سے بنایا. ہمیں کیا جملہ کہنا چاہیے؟ کہ یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں نے یہ کیا. فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر وہ اپنی زینت میں اپنی قوم کے سامنے نکلا. جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے، اے کاش ہمارے لیے بھی اسی کی مانند ہوتا جو قارون کو دیا گیا، یقیناً یہ بڑے نصیب والا ہے. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے، افسوس ہے تم پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں. اب یہاں انسانی نفسیات کے دو متضاد پہلو بتائے جا رہے ہیں، ایک وہ جو ظاہری چمک دمک سے مروب ہو جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو مادی چمک دمک کے پیچھے والی حقیقت جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم کسی کو بھی خوشحال دیکھتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی اس کو کامیاب انسان سمجھتے ہیں. اور قارون نے بھی اپنی زینت میں نکلنا، اپنی ڈسپلے آف ویلتھ جو تھا اس کو کیا سمجھ لیا کہ وہ بہت کامیاب اور خوش انسان ہے. تو دنیا چاہنے والوں کا قول کیا تھا؟ انہو لذو حظ عظیم، اس کے تو کیا وارے نیارے ہیں. کسی کی دولت دیکھ کر اس جیسی کی تمنا کرنا یہ انسان کے احساس محرومی کو ظاہر کرتا ہے. اور دنیا داروں کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک اچھے نصیب کا مطلب کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے. دنیا داروں کے نزدیک اچھا نصیب اس کا جس کے پاس مال زیادہ ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک نصیب کا مطلب ایمان اور عمل صالح ہے. علم والوں کی سوچ اور نظر دنیا والوں سے مختلف ہوتی ہے، علم والوں کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. اور یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ اپنی خواہشات پر قابو پانا، مادی لغزشوں کے سامنے ڈٹ جانا، اور دنیا کی چکا چون سے اپنے ایمان کو بچا لینا. یہ بہت صبر کا تقاضا کرتا ہے. یاد رکھیے، اپنے مال و دولت کو کسی کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنائیں. بہت سے لوگ آج کچھ پہنتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، فوراً تصویر انسٹاگرام پہ چلی جاتی ہے. تو علم اصل میں وہ ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے. اب انجام کیا ہوتا ہے؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا. استغفر اللہ. پھر نہ اس کے لیے کوئی ایسی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود اپنا دفاع کرنے والوں میں سے تھا، اور جو لوگ کل اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس اب پتہ چلا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے، افسوس کے کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہاں پر آ کر قصے کا کلائمکس ہو جاتا ہے، قارون کا عبرتناک انجام سامنے آتا ہے جو قیامت تک کے لیے مادی تکبر کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ جس زمین پہ وہ اکڑتا تھا اور جس زمین سے وہ مالدار ہوا اسی نے اسے نگل لیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں جھنسا دیا جس پہ وہ اکڑ کے چلتا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی انسان دعا مانگنے میں دیر کر دیتا ہے، یا وہ دعا ایسی نہیں ہوتی کہ جو قبول کی جا سکے، اس میں خیر ہوتی ہے اگر جو لوگ اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے ان سب کو وہ مل جاتا تو پھر آج وہ کہاں ہوتے، وہ بھی دھنسے ہوئے ہوتے۔ اور ویسے بھی رزق کی کشادگی اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو لوگ دنیاوی کامیابیوں سے ہی خوش ہوتے ہیں اور جب کوئی دنیا کی کامیابی ملنے کی بجائے ناکامی ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، بہت سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ایک زلزلہ بڑی سے بڑی عمارت کو ڈھیر بنا کے رکھ سکتا ہے، جیسے اس کا سارا گھر اور سارا مال ہر چیز زمین کے اندر سنک ہو گیا۔ تو مال کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، مال اللہ کا فضل ہے، میرا کمال نہیں۔ مال کا مقصد آخرت کمانا ہونا چاہیے، دنیا نہیں، نمائش دین نہیں۔ اور مال کا انجام اگر ظلم ہو تو وہ زمین میں دھنسنے کا پیش خیمہ ہے۔
ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان اللہ لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان اللہ قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا لما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آخرت کا یہ گھر ہم انہی لوگوں کے لیے بنائیں گے جو زمین میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے اور اچھا انجام تو متقی لوگوں کے لیے ہے. یہ آیت قارون کے قصے کا نچوڑ ہے جو انسانی کردار کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. پچھلی آیات میں ہم نے قارون کا عروج و زوال دیکھا, اب اللہ تعالیٰ کامیابی کا وہ آخری معیار بتا رہے ہیں جو کسی کی نیت اور اس کے عمل پر مبنی ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے. لا یریدون علواً فی الارض اور کیا ولا فسادا, اور عاقبت تو متقین ہی کے لیے ہے جس نے اپنی انا کو اللہ کے سامنے جھکا دیا. اور پھر یہاں پر صرف عمل کی بات بھی نہیں بلکہ ارادے کی بات بھی کی گئی ہے کہ ان کے دل میں یہ خواہش بھی نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں پر اپنے آپ کو بڑا ثابت کریں, دوسروں سے برتر ثابت کریں. آپ اپنے آپ کے سکھ پرکھیے کہ کہیں دل میں ایسی تو کوئی خواہش نہیں کہ ہمارے اندر یہ ہو کہ ہم ثابت کریں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں, ہم دوسروں سے بڑے ہیں. اگر یہ نہیں تو یہ نفس کی پاکیزگی کا اعلیٰ مقام ہے. ایسے لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں جو دوسروں پر اپنی برتری اور دھونس نہیں جمانا چاہتے. جو شخص اپنی بڑائی چاہے اور دوسروں کو حقیر سمجھے وہ اللہ کی نظروں میں گرا ہوا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ متکبر جو ہے وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے. وقتی جیت دنیا میں متکبروں کی ہو سکتی ہے لیکن انجام کبھی اچھا نہیں ہوگا. اچھا, اسی طرح ہم اپنے جو سوشل میڈیا ہے اس پر لائکس اور فالوورز کی زیادتی کس نیت سے چاہتے ہیں؟ کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے, یہ بتانے کے لیے اتنے ملین میرے فالوورز ہیں؟ وائے. تو بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جو طاقت کے باوجود تکبر نہیں کرتا بلکہ اس کو جو ملا ہے وہ لوگوں کی خدمت میں لگاتا ہے. اور جو لوگ گمنام ہیں, شہرت نہیں ملی یا غریب ہیں لیکن متکبر نہیں اور فسادی نہیں تو غم نہ کریں کیونکہ آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو کوئی نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے, اور جو کوئی برائی لایا تو جنہوں نے برے عمل کیے وہ اپنے ہی کیے کا بدلہ پائیں گے کیونکہ اللہ کا عدل بے مثال اور اس کی رحمت بے پایا ہے. اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر صرف پورا نہیں دیتا بڑھا کر دیتا ہے. فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا, اور پھر نیکی صرف کرنی نہیں چاہیے اسے سنبھالنا بھی چاہیے تاکہ لے کر آئیں وہاں تک قیامت تک. یہاں ریاکاری سے بچنے کی ترغیب ہے. اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں بلکہ منصف ہے, مہربان ہے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ بندے جنت تک پہنچ جائیں, اسی لیے نیکی کا اجر بڑھا کے دیتے ہیں. اور اگر برائی کا بدلہ بڑھا کے دیا جاتا تو کوئی انسان بچ نہ پاتا. اور گناہگاروں کے لیے یہاں امید کی ایک کرن ہے کہ اگر تم نے زندگی میں چند نیکیاں بھی کما لی اور بچا کے ساتھ لے گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں پہاڑ بنا کے تمہیں واپس لوٹائے گا. تو نیکی کا صلہ خیر منہا, کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں میں بہتر ہوگا, جبکہ برائی کے لیے مثل کا لفظ آتا ہے. یاد رکھیے, ہمیں اللہ سے ڈرنا ضرور چاہیے لیکن اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ ضرور آپ کو لوٹنے کی بہترین جگہ کی طرف پھیر کر لے جانے والا ہے. کہہ دیجئے, میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے, اور آپ تو امید بھی نہ رکھتے تھے کہ کبھی آپ کی طرف کتاب القا کی جائے گی, مگر یہ سراسر آپ کے رب کی رحمت ہے, بس آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنے. یہ آیات ہجرت کے کٹھن سفر کے دوران نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیارا محبوب شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، آپ کا دل رنجیدہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عظیم خوشخبری سنائی اور مشن کی یاد دہانی کرائی کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے فرض نہیں ہوا بلکہ آپ کو مستقبل میں فتح بھی عطا کی جائے گی اس کی وجہ سے، اور آپ واپس لوٹیں گے یعنی مکہ فتح ہوگا. جب تکلیف کے وقت میں کوئی خوشخبری کی بات کرے نا تو تکلیف اٹھانا آسان ہو جاتی ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے. یہ قرآن کی سچائی کی دلیل بھی ہے. دنیا کی نظر میں دیندار کتنا ہی ناکام ہو، اللہ کی نظر میں وہ حق پہ ہوتا ہے. میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے. یہ چیز مومن کے اعتماد کو بھی بحال کر دیتی ہے. اور یہ نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں، کہا میرا رب جانتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت خالصتاً اللہ کی رحمت سے حاصل ہوئی. اور جب اللہ تعالی رحمت فرمائے تو کبھی کسی معاملے میں بھی حق کو چھوڑ کر کسی ظالم کا ساتھ نہ دیں، کسی انکاری کا ساتھ نہ دیں. حق کو عارضی طور پر ختم کیا جا سکتا ہے لیکن مٹایا نہیں جا سکتا. اور نبوت کے لیے اللہ نے دنیا کا کوئی معیار قائم نہیں کیا. حق کی خاطر کچھ چھوڑنا بھی پڑے تو اللہ اسے بہتر عطا کرتا ہے. یاد رہے گی یہ بات. بعض اوقات انسان اپنا حق اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ حق پہ ہوتا ہے اور اسے نقصان کی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی خاطر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر اجر عطا کرے گا. وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور یہ آپ کو اللہ کی آیات سے ہرگز روکنے نہ پائیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کی گئیں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ پکاریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. حق کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں لیکن سب سے بڑی رکاوٹ لوگوں کی تنقید ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے، پریشر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب ایک بار حق واضح ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کے قدموں میں لرزش پیدا نہ کرے. جب آپ کو صحیح بات پتہ چل جائے اور اس پر عمل آپ اختیار کر لیں تو پھر پیچھے نہ ہٹے. مخالفت کتنی بھی شدید ہو جائے حق کا کام نہیں رکنا چاہیے. وَدْعُ إِلَى رَبِّكَ. اور معبود صرف بت نہیں ہوتے بلکہ انسان کی خواہشات، مال اور باقی چیزیں بھی، اور تکبر کو اور حرص کو ختم کرنے والے کلمات کل شیئن ہالکن الا وجھا، ہر چیز ختم ہونے والی سوائے اللہ کی ذات کے، سوائے اس کے چہرے کے. سارا حکم بھی اسی کا ہے اور اسی کی طرف ہم سب کی واپسی بھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں ادراک سے عجز ہی اصل ادراک ہے. یعنی جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے نا تو اپنی حیثیت تب پتہ چلتی ہے. یعنی جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں اس کی ذات کو سمجھنے کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اپنی کمزوری کو مان جاتا ہے. لیکن اس قائم اور باقی رہنے والی ذات سے تعلق جوڑ کر انسان دنیا کے نشیب و فراز سے نہیں گھبراتا. یہ دنیا تو ہے ہی ہلاک ہونے والی اور حتمی اور آخری فیصلہ اسی کا ہے. یاد رکھیے سبق سیکھنے کا یہ کہ ہر وہ چیز جس سے انسان وابستہ ہوتا ہے اس سے ایک دن جدا ہونا ہی ہے. یعنی جس چیز سے جتنی چاہو محبت کر لو تم نے اسے چھوڑ دینا ہے. کتنی بڑی حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے یہ.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو الكتاب إلا رحمة إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.